هر بار محمد علی برادر خبرو.
صدا رنگ ہفتہ وار ادبی پروگرام پیش کر رہے ہیں اسد نذیر.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی ادبی پیشکش صدا رنگ کا میزبان اسد نذیر اپنے سامعین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے. ہمارے اس مجلے کی صوتی جھلکیاں روبرو کے عنوان سے ایک ادبی رسالے کے مدیر جناب اقبال نذر سے ہمارا مکالمہ.
تو میں نے سوچا کہ ایک پرچہ ایسا نکالنا چاہیے جس میں کسی قسم کی رو رعایت نہیں کرنی چاہیے لکھنے والے سے, اور اس سلسلے میں مجھے فاروقی صاحب نے, انڈیا سے چمپران فاروقی صاحب نے کہا, صاحبزادے آپ شمارہ تو نکال رہے ہیں لیکن آپ کو لوگوں کی مخاصمتیں موڑ دینی پڑیں گی, کیونکہ جب آپ کسی کی چیز نہیں چھاپیں گے اور وہ کچھ نہ کچھ بہانہ کرنا پڑے گا تو وہ سمجھ جائے گا. تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو, کیونکہ ظاہر ہے ہر آرٹسٹ ہر آدمی اپنے آپ کو جب تک بہت بڑا نہیں سمجھتا اس وقت تک لکھ بھی نہیں سکتا. تو میٹر بہت آتا ہے, اس وقت بھی میرے پاس تقریباً 2 شماروں کا میٹر موجود ہے, لیکن میں وہ جو کہتے ہیں نا لوگ کے ایک باریک چھنا لگاؤں گا اور جو بالکل اس میں سے اچھی چیزیں ان کو نکالیں گے.
کلام شاعر بزبان شاعر میں جناب اظہر عنایتی اپنا منتخب کلام پیش کریں گے.
تمام گھر کی فضا کو بدلتا رہتا ہے وہ ایک کھلونا جو آنگن میں چلتا رہتا ہے. چراغ ہو تو جلے جاؤ ایک اماد کے ساتھ, چراغ ہو تو جلے جاؤ ایک اماد کے ساتھ, یہاں ہواؤں کا رخ تو بدلتا رہتا ہے. چراغ ہو تو جلے جاؤ ایک اماد کے ساتھ, یہاں ہواؤں کا رخ تو بدلتا رہتا ہے. میں جگنوں سا اجالے میں اپنے زندہ ہوں, اس آدمی کے کبھی بھیڑ ساتھ چلتی تھی, اس آدمی کے کبھی بھیڑ ساتھ چلتی تھی, یہ آدمی جو اکیلا ٹہلتا رہتا ہے.
تفہیم غالب دیوان غالب کی غزل نمبر 215 کی انگریزی اور اردو میں تشریح ڈاکٹر سرفراز خان نیازی کی زبانی.
غزل طویل ہے, غزل مشکل ہے, غزل میں جو مضمون آفرینی ہیں اور جو انشاء خیال ہیں وہ بہت منفرد ہیں. کہتے ہیں جب تک دہان زخم نہ پیدا کرے کوئی, مشکل کہ تجھ سے راہ سخن وا کرے کوئی.
اور آخر میں جناب قیوم راہی کا مختصر افسانہ اصلیت خالد حمید سنائیں گے.
اس بار تو میں خاصا بے کل ہو رہا تھا, وہم اور ڈر نے بری طرح دبوچا ہوا تھا. لیاقت پور کے اسٹیشن پر ٹرین کا ایکسیڈنٹ تباہ کن, ابھی دن ہی کتنے ہوئے تھے اور میں ٹھہرا صدا کا وہمی. بڑے تذبذب کے بعد خود کو اس سفر کے لیے آمادہ کر سکا تھا, وہ بھی اس وجہ سے کہ کام اتنا ضروری تھا کہ ٹالا ہی نہیں جا سکتا تھا. اس وقت بھی میرے مضطرب خیالات آپس میں ٹکرا ٹکرا کر پاش پاش ہو رہے تھے.
یہ تھی ہمارے اس مجلے کی صوتی جھلکیاں.
وائس آف امریکہ سے اردو میں طویل دورانیے کی نشریات میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر آپ روزانہ سن سکتے ہیں, جس میں پاکستان, جنوبی ایشیا اور پوری دنیا کی تازہ ترین خبریں, حالات حاضرہ اور عام دلچسپی کے فیچر, طویل دورانیے کے مذاکرے, اہم خبروں کے تجزیاتی جائزے اور میگزین پروگرام شامل ہیں. وائس آف امریکہ کی اردو سروس پاکستان کے وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک جاری رہتی ہے. ہمارے ان پروگراموں میں خبروں کے علاوہ صحت, خواتین اور نوجوانوں کے مسائل, تعلیم, امریکی زندگی اور عام دلچسپی کے لاتعداد موضوعات پر فیچرز اور انٹرویوز شامل ہوتے ہیں. مبصرین اور تجزیہ کاروں کے ساتھ ساتھ آپ بھی اس میں شرکت کر سکتے ہیں. پاکستان سے مفت ٹیلی فون اس نمبر پر کیا جا سکتا ہے, 0800-777-789. نمبر ایک بار پھر نوٹ کر لیجئے, 0800-777-789.
الیکٹرانک میڈیا, ڈیجیٹل میڈیا, سوشل میڈیا, غرض مختلف اقسام کے میڈیا کی بھرمار ہے. ذرائع ابلاغ کے اس تنوع اور افراط نے پرنٹ میڈیا کو خاصا گہنایا ہے. اخبارات, کتابیں, رسائل اب اس تعداد میں شائع نہیں ہوتے جیسے کہ ماضی میں ہوا کرتے تھے. اگر پاکستان کے حوالے سے بات کی جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ نہ صرف اچھی علمی اور ادبی کتابوں کی تعداد میں کمی آئی ہے بلکہ علمی اور ادبی رسائل بھی قصہ پارینہ بنتے جا رہے ہیں۔ ویسے اب بھی کئی ادبی رسائل شائع ہوتے ہیں مگر پابندی سے نہیں۔ ایسا کیوں ہوا اور اس کے پس پردہ کون سے تجارتی مسائل تھے، یہ ایک لمبی بحث ہے اور یہاں اس وقت اس کا تذکرہ مقصود نہیں۔ بہرحال یہاں ذکر ہے کہ اس قحط کے عالم میں چند لوگ ایسے بھی ہیں جو ادبی رسائل کی روایت کو زندہ رکھنے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ لاتعداد مشکلات کے باوجود وہ ادبی رسالے شائع کرتے ہیں۔ یہ اور بات کہ ان کی اشاعت کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہوتا۔ ایسے ہی لوگوں میں جناب نظر اقبال بھی شامل ہیں۔ ان کے نوعمر ادبی رسالے کا نام کولاج ہے۔ اس کے چار شمارے بازار میں آ چکے ہیں۔ نظر اقبال صاحب کا تعلق ایک ادبی گھرانے سے ہے۔ ایک عرصے سے یہ ادبی رسالہ شائع کرنے کی خواہش کو پروان چڑھاتے رہے۔ بہرحال شکر کی بات یہ ہے کہ ان کا یہ خواب پورا ہو گیا ہے۔ اپنے ادبی رسالے کولاج کے اجرا کے موقع پر انہوں نے اپنے رسالے کا تعارف کچھ یوں کرایا تھا۔
حالِ گزرا کی دنیا ماضی قریب کی دنیا سے اس قدر بدلی ہوئی ہے کہ اکثر خود پر شبہ ہونے لگتا ہے کہ وہی ہیں یا کوئی اور، اور اگر وہی ہیں تو اس تغیر یافتہ ماحول میں اپنی بازیاب کیوں ہوں گے۔ آج انسانی معاشرت بنیادی ضروریات کے حصول تک سمٹ کر رہ گئی ہے۔ بے یقینی اور سراسیمگی کا اثر ہر گھر پر منڈا رہا ہے۔ زندگی انسانوں کی شکل میں خود کو ڈھونڈتی پھر رہی ہے۔ انسان خود بھی سمٹ رہا ہے اور اپنے بھی جیسے انسانوں سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ اگر منفی رویوں کی اس جلغار کو نہ روکا گیا، بیچارگی اور بے توقیری کے خلا کو زبان پر درگزر محبت اور احساس کو پر نہ کیا گیا، تو یہ خلا اوزون کے بے کرا شباب کی طرح بہت سے ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ بایانی فلسفوں کی محمد نشیحات سے ادب کو قابل بحث و تکرار سے بنایا جا سکتا ہے۔ انسان کی محرومی کم نہیں کی جا سکتی۔ آج لوگوں کو کوئی بار نہیں، ایک ایسی بہار چاہیے جس میں تمام کانٹے مجھا رہے ہیں۔ نقل مکانی کے مستقل قیام کی آرزو مند ہے۔ ادب اب ادیب کا ذاتی معاملہ نہیں رہا، پوری دنیا کے انسانوں کا مسئلہ ہے۔ اشرف المحسوسات ہونے کے ناطے اس بگاڑ کے سدھار کی تمام کو ذمہ داری لکھنے والے پر آ پڑی ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ وقت کی اس ضرورت کو کسی اور وقت پر نہیں ٹالا جا سکتا۔ تیزی سے مشق ہوتی ہوئی سچائی کی حقیقت کو قائم رکھنے کے لیے کولاج کا اجرا کیا جا رہا ہے تاکہ وہ دائیں ہو سکے۔ یہ پڑھنے کا مقصد خالصتاً یہ تھا کہ لوگوں تک میری بات پہنچے اور وہ جو عزائم جو میں رکھتا ہوں اس سے لوگ کا محفو آگاہ ہوں اور اپنی چیزیں میری دی جائیں۔ اس کا بہت اچھا رسپانس ہے۔ مجھے کولاج کے نام سے یہ رعایت حاصل ہے کہ میں ہر قسم کا موضوع اور ہر قسم کا مضمون اس میں چھاپ سکتا ہوں، لیکن اس کا تعلق کسی نہ کسی حد تک ادب سے ضرور ہونا چاہیے، کیونکہ یہ پرچہ خالصتاً ادبی ہے۔
اچھا یہ فرمائیے کہ 1970 کی دہائی کے بعد سے بالخصوص بہت جو اردو کے ادب کے معروف ادبی رسائل تھے وہ بند ہونا شروع ہو گئے، تو اس زمانے میں اس حالات میں آپ کو کیسے ہی خیال آیا کہ آپ کوئی خالصتاً ایک ادبی رسالہ نکالیں جبکہ مارکیٹ میں اس کی بالکل مانگ جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے؟
اصل میں میں آپ کو بتاؤں کہ ہمیں، اگر مجھے جو ہے یہ بات کہنے دیجیے کہ لکھنے والوں سے زیادہ ضرورت پڑھنے والوں کی ہے۔ مانگ ہوگی نا، تو جیسے ہم تھے تو منٹو کا نیا افسانہ آتا تھا تو باقاعدہ پہلے سے مطلب یہ ہوتا تھا کہ جو نقوش کب آ رہا ہے اور وہ خریدنا اور پڑھنا ہے۔ اب جو ہے نا وہ بات نہیں ہے۔ یہ ایک بہت بڑا کام ہے کہ لوگوں کو ادب پڑھنے کی طرف راغب کرنا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اوراق، سویرا، نقوش اور جو ہے نیا دور اور یہ رسالے ایسے ایسے جو اپنی ذات میں ایک یعنی پورا دبستان ہیں اور انہوں نے اتنا گہرا اثر ڈالا ہے اردو ادب کے اوپر، اور اس زمانے کا اردو ادب جو ہے وہ ایک مطلب یعنی سنہری دور تھا۔ لیکن اس کے بعد میں نے یہ اندازہ لگایا، ظاہر ہے میں اس سے متعلق ہوں تو میں جنہوں پڑھتا رہتا ہوں، کہ رسالے تو نکل رہے ہیں لیکن اس میں وہ اس قدر توانائی اور اتنا اچھا میٹر اور وہ سب کچھ نہیں جو پہلے ہوتا تھا۔ اچھا لوگ لکھنے والے جو ہے نا آج کل، وہ زیادہ تر لوگ جو ہے نا وہ نام کے لیے لکھتے ہیں، کام نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، مشہور ہونے میں اور بڑا آدمی بننے میں بہت فرق ہے۔ اسی طرح شاعر بننا بہت آسان ہے لیکن اچھا شعر کہنا ایک مشکل، بہت مشکل عمل ہے۔ ایسا شعر جو دوسرے کے دل میں اتر جائے اور اس کو ساری زندگی یاد رہے۔ تو میں نے اس کمی کو اور یہ کہ بہت بڑا خلا تھا جس کو میں نے محسوس کیا, تو میں نے سوچا کہ ایک پرچہ ایسا نکالنا چاہیے جس میں کسی قسم کی رو رعایت نہیں کرنی چاہیے لکھنے والے سے. اور اس سلسلے میں مجھے فاروقی صاحب نے, انڈیا سے چمپران فاروقی صاحب نے کہا, صاحبزادے آپ شمارہ تو نکال رہے ہیں لیکن آپ کو لوگوں کی مخاصمتیں موڑ دینی پڑیں گی, کیونکہ جب آپ کسی کی چیز نہیں چھاپیں گے اور وہ کچھ نہ کچھ بہانہ کرنا پڑے گا تو وہ سمجھ جائے گا. تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو, کیونکہ ظاہر ہے ہر آرٹسٹ ہر آدمی اپنے آپ کو جب تک بہت بڑا نہیں سمجھتا اس وقت تک لکھ بھی نہیں سکتا, تو میٹر بہت آتا ہے. اس وقت بھی میرے پاس تقریباً 2 شماروں کا میٹر موجود ہے, لیکن میں وہ جو کہتے ہیں نا لوگ کہ ایک باریک چھنا لگاؤں گا اور جو بالکل اس میں سے اچھی چیزیں ان کو نکالوں گا. اگلا پرچہ ویسے گلزار صاحب کے لیے ہے. گلزار صاحب کی شخصیت اور ان کا فن جو ہے اس کے بارے میں پوری طرح تو نہ احاطہ کرنا مشکل ہے, لیکن اپنی سی کوشش کر رہا ہوں. وہ ایک خاص نمبر کولاج کا اگلا شمارہ جو ہے وہ انہیں کے لیے ہوگا. تو اس سے پچھلا شمارہ جو تھا اس وہ بھی ایک خاص نمبر تھا, اور اس میں بھی جناب گلزار صاحب کا افسانہ ہے. مشرا عالم ذوقی صاحب نے انڈیا سے لکھا, یہاں سے سیدنا مسعود مفتی صاحب اور یہ کہ رضیہ فصیح احمد صاحبہ سب لوگوں نے تعاون کیا, تو وہ بھی شمارہ جتنا اچھا نکلا ہے لوگ کہتے ہیں. اور اس کے سلسلے میں خطوط آ رہے میرے پاس.
یہ رسالہ نکالنے کے لیے آپ نے مالی وسائل کیسے مہیا ہوئے آپ کو, کہ یا تو اس کو آپ فروخت کر کے اس سے کچھ آمدنی ہوتی ہے یا اشتہارات کے ذریعے؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ اس دور میں الیکٹرانک میڈیا اور اب ڈیجیٹل میڈیا دونوں نے پرنٹ میڈیا کو خاصا نقصان پہنچایا, تو آپ کا کیا تجربہ رہا؟
اس سلسلے میں میں عرض کروں کہ یہ شمارہ خالصتاً جو اشتہار ہیں ان کے اوپر ہے, یا کچھ باہر سے لوگ ملک سے اس کو اس کے جنہیں ممبر بن جاتے ہیں تو وہ کچھ اماؤنٹ جو ہے نا فورن کرنسی میں آتی ہے جو اتنی طاقت رکھتی ہے کہ یہ شمارہ نکل آتا ہے. لیکن پوسٹیج جو ہے نا وہ بہت بہت مہنگا ہے, اس میں فاسی یعنی دقت ہوتی ہے. اور پھر اس کا دوسرا طریقہ یہی اختیار کیا جاتا ہے کہ جو ہے آپ جا رہے ہیں باہر یا کچھ ان کے حوالے کر دیے کچھ شمارے, اور زیادہ تعداد ویسے جو ہے نا ڈاک سے بھجوانی پڑتی. تو یہ ایک یعنی مسئلہ ہے. اور فی زمانہ ادبی شمارہ نکالنا خالصتاً گھاٹے کا سودا ہے, کیونکہ لوگ جو ہیں وہ مطلب یہاں پہ پرچے کی قیمت اتنی نہیں ہے 5 روپیز میں, اور پھر اگر بک اسٹال پہ بھی رکھا جائے تو وہ تقریباً 50% اپنا اس میں سے مارجن لے لیتے ہیں, اور وہ پھر اتنی رقم نہیں ہوتی کہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرے آدمی, ورنہ اس کا خرچہ جو ہے اس کی سیل سے پورا نہیں ہو سکتا. اور کسی بھی ادبی شمارے کا جو ہے وہ جو ہے بجٹ جو ہے وہ اس سے پورا نہیں ہوتا.
تو پھر یہ گھاٹے کا سودا کرنے کا خیال آپ کو کیوں آیا؟
گھاٹے کا سودا دیکھیں نا, وہ آدمی زمین کی حالت میں بہت سے کام جو ہے ایسے کرتا ہے, وہ سب بے قدر کود پڑا آتی نمرود میں عشق. تو وہ عشق جب ہو جائے کسی چیز سے تو پھر اس میں سود و زیاں کا کوئی وہ بات جو ہے رہ نہیں جاتی. اور میں کہتا ہوں کہ میری یعنی وقت جو ہے نا 24 گھنٹے کا, اس میں سے یعنی زیادہ وقت جو ہے نا وہ اسی میں گزرتا ہے. اور جب یہ میں اس کا کام نہیں بھی کر رہا ہوتا تب بھی میری چھٹی اس تک یعنی یہی سوچ رہی ہوتی کہ اب کیا کیا جائے. تو یہ ہمہ وقتی کام ہے. اور ابھی تو ہے میرے صرف نے 4 شمارے آئے ہیں, لیکن آئندہ میرے عزائم ہیں کہ میں ایک اچھا ادبی ماحول بنانے میں کامیاب ہو جاؤں. ہمارے یہاں لوگ جو ہے نا اداری لکھتے ہیں ادبی پرچوں کے, 3-3 آدمی لکھتے ہیں اور وہ لمبے لمبے صفحے ہوتے ہیں اس میں. میں اس کے خلاف ہوں. اصل میں آج تک جو ہے نا اداری لکھے جا رہے ہیں, صرف ادارہ نہیں بنا رہے لوگ, ضرورت ہے ادارہ بنانے کی. تو میرا پہلا شمارہ جو تھا اس کا اداریہ تھا پہلا کولاج حاضر ہے. یعنی جو میرا کام ہے جو میں نے کیا ہے, یعنی مجھے اس کے بارے میں پہلے سے جو ہے پیج بندی کرنے کی یا لکھنے کی کیا ضرورت ہے, آپ اس کو دیکھ لیجیے.
تو یہ فرمائیے کہ آپ کا کیا تجربہ ہے کہ آپ نے اس دور سے جب اگر آپ موازنہ کریں, جب آپ بہت سے ادبی رسائل نکلتے تھے, نقوش, فنون, ادب لطیف, مخزن اور اس طرح کے بہت سے جن کو آپ پڑھتے تھے, اور اس میں بڑے بڑے نامور ادیب تھے, کرشن چندر بیدی اور یہ اس طرح کے نام شاعروں میں بھی اور افسانہ نگاری میں بھی تنقید میں بھی, اب کیا احوال ہے؟
اب ایسا ہے کہ دیکھیں ادب تو لکھا جا رہا ہے, اس کی جو ہے ترجیحات کچھ جو ہے بدل گئی ہیں, لوگ لکھ رہے ہیں. اصل میں لوگ کہتے ہیں کہ افسانہ جو ہے وہ جنا روبا زوال ہے, جیسے لوگ کہتے ہیں مر رہا ہے افسانہ, ایسی بات نہیں ہے. اچھا افسانہ پڑھنے والا نہیں ہے, اور اچھے افسانے کو پوری طرح ہضم کر کے لکھنے والا نہیں ہے. لوگ لکھ رہے ہیں بڑے اچھے افسانے بھی جو ہے سامنے آتے ہیں, بلکہ میں تو مبتدی جو ہوتے ہیں نا ان کے افسانوں پہ خاص طور سے زور دیتا ہوں. تو میں یہ کہوں گا کہ پرانے لوگ تو لکھ ہی رہے ہیں, لیکن نئے لوگوں میں بھی جو ہے خاصی مطلب توانائی ہے. لیکن یہی ہے کہ پڑھنے والا چاہیے, پڑھنے والے اگر ہوں, کیونکہ اب جو ہے انٹرنیٹ پہ جو ہے چیزیں آ جاتی ہیں, لوگ زیادہ تر اس کے اوپر پڑھ لیتے ہیں. تو یہ ہے کہ ایسی بات نہیں ہے کہ ادب جو ہے نا روبا زوال ہے. ادب کی جو ہے نا سمت جو ہے نا تھوڑی سی مطلب جو ہے نا بدل گئی ہے, اور وہ جو زندگی کے معاملات جو ہیں نا وہ بڑھتے وقت کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی اس میں مطلب وہ کسی حد تک تبدیلی آئی ہے. لیکن اسی تبدیلی میں سے لوگ بڑے اچھے اچھے خیالات نکال کے اچھی نظمیں اور اچھے افسانے لکھ رہے ہیں. شہر میں مشاعرے بھی ہوتے ہیں, ادبی فضا قائم ہے, اور ادبی تقریبات بھی ہوتی رہتی ہیں, اور ان میں ادبی رسائل کا کردار جو ہے نا وہ خاصا اہم ہے. اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ہاں بھائی چھپنے سے جو ہے نا ایک چیز جو ہے نا ڈاکومنٹ بنتی ہے اور وہ محفوظ ہو جاتی ہے, اور اس کا جو ہے ادراک ہے لوگوں کو. پہلے تو شاعر جو تھا وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ہم وقتی شاعر ہوتا تھا, اور اس کے حالات بھی کچھ ایسے ہوتے تھے کہ وہ صرف شاعری ہی کر سکتا تھا. شفیع الرحمان نے ایک جگہ لکھا ہے, میرا ایک بھائی شاعر ہے اور دوسرا بھی بے روزگار ہے. تو اس کے حوالے سے مطلب جو ہے نا شاعر جو ہے وہ یہ کہ ظاہر ہے جز وقتی نہیں ہوتا, وہ جو ہے نا عام وقتی ہوتا ہے. اور میں تو دیکھ چکا ہوں اپنے جو ہے نا والد کو کہ وہ ہر وقت ایک یعنی جو ہے نا غزل کے موڈ میں رہتے تھے. تو ایسے یعنی ماحول میں چاہے دنیا کتنی بھی بدل جائے, کتنا بھی نیا پن آ جائے, لیکن روایت جو ہے اس کو انسان نہیں چھوڑ سکتا.
اچھا نظر صاحب, آخری سوال یہ ہے کہ جب یہ رسالہ نکال رہے ہیں آپ گزشتہ چار برسوں سے, تو جو معروف لکھنے والے ہیں ان کا تعاون آپ کو کس قدر حاصل ہے, اور اس میں کیا دشواریاں پیش آتی ہیں آپ کو؟
ایسا ہے کہ معروف لوگ جو ہیں ان کی عمریں, میں آپ کو بتاؤں کہ وہ عمر کے اس حصے پہ پہنچ گئے ہیں کہ وہ بہت کم لکھتے ہیں. جیسے انتظار حسین صاحب ہیں, جناب انور صدیق صاحب ہیں, کچھ لوگ ایسے ہیں جو فعال ہیں. اور پھر ایسا بھی ہے کہ بعض لوگوں میں جوہر قابل تو ہوتا ہے, لیکن یا تو وہ اس سے بے خبر ہوتے ہیں یا صرف پڑھنا چاہتے ہیں, لکھنا نہیں چاہتے. میں بتاؤں اس کی بہترین مثال ڈاکٹر سہیل مقبول کی ہے, جو سینٹ لوئس کے رہائشی ہیں. پاکستان ٹائم کے دوران ان کے ساتھ دو چار دفعہ کی بیٹھک میں یہ بات اس پہ واضح ہو گئی کہ وہ بہت اچھا لکھتے ہیں. انہوں نے لکھا, اور ان کی بہترین مثال قرۃ العین حیدر کی ایک ملاقات کا احوال ہے جس کی ہر طرف سے تعریف ہو رہی ہے. اس کے برعکس کچھ لوگ ساری زندگی لکھتے رہتے ہیں لیکن وہ چھپنے کے قابل نہیں ہوتا. جب یہ تعاون حاصل ہے بڑے اچھے لکھنے والوں کا, جیسے پاکستان سے انتظار حسین ہے, مسعود رشی ہیں, ظفر اقبال ہیں, مستنصر حسین تارڑ ہیں, سمیع آہوجا ہیں, امجد اسلام امجد ہیں, غازی صلاح الدین, انڈیا سے گلزار صاحب ہیں, شمس الرحمان فاروق ہیں, مشر عالم ذوقی, امریکہ سے اسد واحدی ہیں, سہیل مقبول ہیں, اور اس کے بعد انہیں کینیڈا سے خالد سہیل صاحب ہیں, عبداللہ جاوید ہیں, اور جنہیں شہناز خان آتی ہیں, آسٹریلیا سے نسیم شاہ صاحب لکھتے ہیں, اس کے علاوہ جنہیں اسکینڈینیویا, دبئی اور سعودی عرب سے بھی ادیب اپنی اپنی نگارشات بھجواتے ہیں.
روبرو ابھی آپ نے ایک ادبی رسالے کولاش کے مدیر جناب نذر اقبال کی گفتگو سنی. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ادبی مجلہ صدا رنگ پیش کیا جا رہا ہے.
وائس آف امریکہ اردو سے نشریات پورے پاکستان کے لیے میڈیم ویوز 972 کلو ہرٹز پر شام 7 سے صبح 7 بجے تک. ہماری ان طویل نشریات میں شامل ہیں تازہ ترین خبریں, بے لاگ تبصرے, تجزیے, مذاکرے اور آپ کی دلچسپی کے لیے بہت کچھ. دنیا بھر سے اہم سیاسی اور سماجی, قومی اور بین الاقوامی موضوعات پر منصوبہ سازوں اور تجزیہ کاروں کے تبصرے پروگرام ان دی نیوز میں. یہ پروگرام وائس آف امریکہ اردو ریڈیو سے ہر شام نشر کیا جاتا ہے پاکستان کے وقت کے مطابق 8:05 پر. اس پروگرام میں دن بھر کی اہم خبروں پر صرف ماہرین کے تبصرے نہیں, آپ کی آرا بھی شامل کی جاتی ہیں. ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800-777-89.
کلام شاعر بزبان شاعر. آج کے شاعر ہیں جناب اظہر عنایتی. شاعری ان کا اوڑھنا بچھونا ہے, مگر روایتی شاعری سے گریز کرتے ہیں. تجربات اور موضوعات آج کل کے ہیں، مگر لہجہ اور اسلوب خالصتاً ہماری روایتی شاعری کا ہے۔ لیجئے سماعت فرمائیے جناب اظہر عنایتی سے ان کا منتخب کلام۔
تک سفید آندھی کے جھونکے چلے نہ تھے، جب تک سفید آندھی کے جھونکے چلے نہ تھے، تہذیب کے درخت بھی اتنے گرے نہ تھے۔ جب تک سفید آندھی کے جھونکے چلے نہ تھے، تہذیب کے درخت بھی اتنے گرے نہ تھے، اظہار پر تو پہلے بھی پابندیاں نہ تھیں۔ اظہار پر تو پہلے بھی پابندیاں نہ تھیں، لیکن بڑوں کے سامنے ہم بولتے نہ تھے۔ اظہار پر تو پہلے بھی پابندیاں نہ تھیں، لیکن بڑوں کے سامنے ہم بولتے نہ تھے۔ ان کے بھی اپنے خواب تھے اپنی ضرورتیں، ان کے بھی اپنے خواب تھے اپنی ضرورتیں، ہمسائے کا مگر وہ گلا کاٹتے نہ تھے۔ ان کے بھی اپنے خواب تھے اپنی ضرورتیں، ہمسائے کا مگر وہ گلا کاٹتے نہ تھے۔ ہم لگے شہر کے پہلے بھی لوگ ملتے تھے لیکن تعلقات، پہلے بھی لوگ ملتے تھے لیکن تعلقات، انگلائی کی طرح تو کبھی ٹوٹتے نہ تھے۔
واہ واہ کیا سلام تمہارا۔
پہلے بھی لوگ ملتے تھے لیکن تعلقات، انگلائی کی طرح تو کبھی ٹوٹتے نہ تھے۔ پکے گھروں نے نیند بھی آنکھوں کی چھین لی،
واہ واہ،
پکے گھروں نے نیند بھی آنکھوں کی چھین لی، کچے گھروں میں رات کو ہم جاگتے نہ تھے۔
واہ واہ واہ،
پکے گھروں نے نیند بھی آنکھوں کی چھین لی، کچے گھروں میں رات کو ہم جاگتے نہ تھے۔ اور یہ آخری شعر ملاحظہ کریں کہ رہتے تھے داستانوں کے ماحول میں مگر، رہتے تھے داستانوں کے ماحول میں مگر، کیا لوگ تھے کہ جھوٹ کبھی بولتے نہ تھے۔
واہ واہ سبحان اللہ،
رہتے تھے داستانوں کے ماحول میں مگر، کیا لوگ تھے کہ جھوٹ کبھی بولتے نہ تھے۔ اور اظہر وہ مکتبوں کے پڑھے معتبر تھے لوگ، اظہر وہ مکتبوں کے پڑھے معتبر تھے لوگ، بیساکھیوں پہ صرف سند کی کھڑے نہ تھے۔
واہ واہ،
اظہر وہ مکتبوں کے پڑھے معتبر تھے لوگ، بیساکھیوں پہ صرف سند کی کھڑے نہ تھے، جب تک سفید آندھی کے جھونکے چلے نہ تھے، تہذیب کے درخت بھی اتنے گرے نہ تھے۔
واہ واہ،
جناب اظہر عنایتی ترنم سے بھی پڑھتے ہیں اور خوب پڑھتے ہیں۔
اب یہ معیار شہر یاری ہے، کون کتنا بڑا مداری ہے، کون کتنا بڑا مداری ہے، ہم نے روشن چراغ کر تو دیا، ہم نے روشن چراغ کر تو دیا، اب ہواؤں کی ذمہ داری ہے، اب ہواؤں کی ذمہ داری ہے، صرف باہر نہیں محال کھلا۔ ملاحظہ کریں شیر
جی ارشاد،
صرف باہر نہیں محاذ کھلا، میرے اندر بھی جنگ جاری ہے، میرے اندر بھی جنگ جاری ہے، صرف باہر نہیں محاذ کھلا، میرے اندر بھی جنگ جاری ہے، میرے اندر بھی جنگ جاری ہے، عمر بھر سر بلند رکھتا ہے، عمر بھر سر بلند رکھتا ہے، یہ جو انداز ان کے ساری ہے یہ جو انداز ان کے ساری ہے. اب یہ شعر سنیں دیکھیے لبیاں ہیں اس میں کہ مٹ رہی ہے یہاں زبان و غزل, مٹ رہی ہے یہاں زبان و غزل اور غالب کا جشن جاری ہے, اور غالب کا جشن جاری ہے. اب یہ معیار شہری یاری ہے, کون کتنا بڑا مداری ہے.
آپ جناب اظہر عنایتی کا کلام سن رہے ہیں.
امتحان برسوں جب آنکھوں کا لیا جاتا ہے, امتحان برسوں جب آنکھوں کا لیا جاتا ہے, تب کوئی خواب تا ان کو کیا جاتا ہے. امتحان برسوں جب آنکھوں کا لیا جاتا ہے, تب کوئی خواب تا ان کو کیا جاتا ہے. رب تو شہروں میں بھی زندہ ہیں کچھ ایسے ہم لوگ, اب تو شہروں میں بھی زندہ ہیں کچھ ایسے ہم لوگ, رنگ میں جیسے محاذوں پہ دیا جاتا ہے. اب تو شہروں میں بھی زندہ ہیں کچھ ایسے ہم لوگ, جنگ میں جیسے محاذوں پہ دیا جاتا ہے. بوڑھے سیاح بتا تو نے تو دیکھی ہوگی, بوڑھے سیاح بتا تو نے تو دیکھی ہوگی ایسی بستی کے جہاں پیار کیا جاتا ہے. بوڑھے سیاح بتا تو نے تو دیکھی ہوگی ایسی بستی کے جہاں پیار کیا جاتا ہے. مشر ملازہ کریں کہ خودکشی کے لیے تھوڑا سا یہ کافی ہے مگر, خودکشی کے لیے تھوڑا سا یہ کافی ہے مگر, زندہ رہنے کو بہت زہر پیا جاتا ہے. خودکشی کے لیے تھوڑا سا یہ کافی ہے مگر, زندہ رہنے کو بہت زہر پیا جاتا ہے. مصاحب ہیں انہیں اس کا ہنر آتا ہے, مصاحب ہیں انہیں اس کا ہنر آتا ہے, تحقیق باتوں میں رفو کیسے کیا جاتا ہے. مصاحب ہیں انہیں اس کا ہنر آتا ہے, تحقیق باتوں میں رفو کیسے کیا جاتا ہے. حال میں جب نہیں ملتی ہے پناہیں اظہر, حال میں جب نہیں ملتی ہے پناہیں اظہر, پھر یہ ہوتا ہے کہ ماضی میں جیا جاتا ہے. حال میں جب نہیں ملتی ہے پناہیں اظہر, یہ ہوتا ہے کہ ماضی میں جیا جاتا ہے.
آپ جناب اظہر عنایتی کا کلام سن رہے ہیں.
دشمنوں میں نہ مخلصین میں ہے یار تو بھی منافقین میں ہے, دشمنوں میں نہ مخلصین میں ہے یار تو بھی منافقین میں ہے. کب تک اٹھوں سلام کتنے کروں, کب تک اٹھوں سلام کتنے کروں, اس کو دیکھو ہمارے دین میں ہے. کب تک اٹھوں سلام کتنے کروں, اس کو دیکھو ہمارے دین میں ہے. المیہ تو چاند کا دیکھو, المیہ تو چاند کا دیکھو, جگنو جگنو معاشرین میں ہے. المیہ تو چاند کا دیکھو, جگنو جگنو معاشرین میں ہے. اتنے پرزور احتجاج کے بعد, اتنے پرزور احتجاج کے بعد ایک بادامت مظاہرین میں ہے.
کیا خوبصورت,
اتنے پرزور احتجاج کے بعد ایک ندامت مظاہرین میں ہے. چشم حاسد بڑے عذاب میں ہے, چشم حاسد بڑے عذاب میں ہے, ایک چہرہ ہی دوربین میں ہے. بڑے عذاب میں ہے, ایک چہرہ ہی دوربین میں ہے. پھر ملاحظہ کریں کہ گفتگو میں نہیں رئیسوں کی, گفتگو میں نہیں رئیسوں کی امکنت جو مصاحبین میں ہے. گفتگو میں نہیں رئیسوں کی تمکنت جو مصاحبین میں ہے. ڈھونڈنے والا چاہیے اظہر, ڈھونڈنے والا چاہیے اظہر, ہر خزانہ اسی زمین میں ہے. ڈھونڈنے والا چاہیے اظہر, ہر خزانہ اسی زمین میں ہے. اب آپ اجازت دیں تو میں یہ چند شعر اور پیش کر دوں, یہ بہت آپ کو پسند آئیں گے.
جی شاد.
بڑا نیا سا مطلع ہے کہ تمام گھر کی فضا کو بدلتا رہتا ہے, تمام گھر کی فضا کو بدلتا رہتا ہے, ایک کھلونا جو آنگن میں چلتا رہتا ہے.
واہ واہ کیا,
تمام گھر کی فضا کو بدلتا رہتا ہے, وہ ایک کھلونا جو آنگن میں چلتا رہتا ہے.
کیا خوب,
چراغ ہو تو جلے جاؤ اعتماد کے ساتھ. چل سنے صاحب
جی,
چراغ ہو تو جلے جاؤ اعتماد کے ساتھ, یہاں ہواؤں کا رخ تو بدلتا رہتا ہے. چراغ ہو تو جلے جاؤ اعتماد کے ساتھ, ہاں ہواؤں کا رخ تو بدلتا رہتا ہے.
کیا کہنے,
میں جگنوؤں سا اجالے میں اپنے زندہ ہوں, جگنوؤں سا اجالے میں اپنے زندہ ہوں, ایک چراغ ہے مجھ میں کہ جلتا رہتا ہے. میں جگنوؤں سا اجالے میں اپنے زندہ ہوں, ایک چراغ ہے مجھ میں کہ جلتا رہتا ہے. اس آدمی کے کبھی بھیڑ ساتھ چلتی تھی, اس آدمی کے کبھی بھیڑ ساتھ چلتی تھی, یہ آدمی جو اکیلا ٹہلتا رہتا ہے. آدمی کے کبھی بھیڑ ساتھ چلتی تھی, اس آدمی کے کبھی بھیڑ ساتھ چلتی تھی, یہ آدمی جو اکیلا ٹہلتا رہتا ہے.
کیا بات,
اور یہاں عروج کبھی مستقل نہیں ملتا, یہاں عروج کبھی مستقل نہیں ملتا, یہاں تو چاند بھی سورج بھی ڈھلتا رہتا ہے.
کیا بات ہے, واہ واہ,
یہاں عروج کبھی مستقل نہیں ملتا, یہاں تو چاند بھی سورج بھی ڈھلتا رہتا ہے. عجیب چیز ہے یہ نفرتوں کا پودا بھی, عجیب چیز ہے یہ نفرتوں کا پودا بھی, کبھی بھی رت ہو شگوفہ نکلتا رہتا ہے.
کیا بات ہے, واہ واہ,
عجیب چیز ہے یہ نفرتوں کا پودا بھی, کبھی بھی رت ہو شگوفہ نکلتا رہتا ہے. یہ زندگی کا سفر بھی ہے اس طرح گھر, زندگی کا سفر بھی ہے اس طرح گھر, جیسے نیند میں ایک شخص چلتا رہتا ہے.
واہ واہ واہ, کیا خوبصورت,
یہ زندگی کا سفر بھی ہے اس طرح گھر, جیسے نیند میں ایک شخص چلتا رہتا ہے.
کلام شاعر بزبان شاعر جناب اظہر عنایتی اپنا منتخب کلام پیش کر رہے تھے. وائس آف امریکہ کی اردو سروس کی ادبی پیشکش صدا رنگ جاری ہے, یہ اعلان سن لیجئے اور پھر اس پروگرام کا اگلا مرحلہ.
ہمارے کال ان شوز میں آپ براہ راست حصہ لے سکتے ہیں روزانہ رات 8 سے 9 بجے اور 10 سے 11 بجے تک. وائس آف امریکہ واشنگٹن میں موجود میزبان اور پروڈیوسر آپ سے براہ راست گفتگو کے لیے منتظر ہیں. رابطے کے لیے مفت ٹیلی فون لائن کا نمبر ہے 0800-777-8789. زیر بحث موضوعات پر اظہار خیال کیجیے رات 8 بجے سے 9 بجے اور پھر رات 10 سے 11 بجے تک. ہماری یہ لائن گوش بر آواز رہے گی, ہم سے بات کیجیے, آپ کی آواز ہماری آواز ہے. یاد رکھیے, وائس آف امریکہ کی اردو نشریات 972 کلو ہرٹز پر نشر ہوتی ہیں.
تفہیم غالب, آج ڈاکٹر سرفراز خان نیازی دیوان غالب کی غزل نمبر 215 کی انگریزی اور اردو میں تشریح کریں گے.
غالب کی غزل 215 آپ کی خدمت میں پیش ہے. غزل طویل ہے, غزل مشکل ہے, غزل میں جو مضمون آفرینی ہے اور جو انشاء خیال ہیں وہ بہت منفرد ہیں. کہتے ہیں جب تک دہانے زخم نہ پیدا کرے کوئی, مشکل کہ تجھ سے راہ سخن وا کرے کوئی. Until someone creates a mouth to the wound, it is difficult for anyone to open a path of communication with you. کہتے ہیں جب زخم میں دہان پیدا کرنا یا ماؤتھ پیدا کرنا, زخم کھولنے سے مراد ہے. کہتے ہیں جب تک کہ ہم اس قابل نہ ہو کہ دل کے زخم کھول دیں, تو تم سے ہماری راہ اور رسم اور گفتگو کیسے پیدا ہو سکتی ہے. اب آپ یہاں دیکھیے کہ انہوں نے جو بات کی منہ کھولنے کی, تو وہ منہ جو ہے وہ زخم کا کھل رہا ہے, اور جو راہ سخن ہے اس میں بھی منہ کھلتا ہے. تو یہ ذرا موازنہ کر کے دیکھیں, جب تک کہ زخم کا منہ نہ کھلے اس وقت تم سے گفتگو کیوں کر ممکن ہو. عالم غبارے وحشت مجنوں ہے سر بسر, کب تک خیال تر رہے لیلا کرے کوئی. دا ورلڈ از فرام اینڈ ٹو اینڈ اے ڈسٹ اسٹارم ریزڈ بائی دا فرینزی آف مجنوں, ہاؤ لانگ وڈ اینی ون گیو thought to the ringlets of Laila. مجنو جو ہیں وہ بیابان میں دنیا میں پھر رہے ہیں, ان کے پیروں سے جو گرد اڑ رہی ہے اس سے غبار پیدا ہوا ہے. تو اب وہ یہ کہتے ہیں کہ سارا عالم جو ہے وہ اس گرد سے ڈھکا ہوا ہے. کہتے ہیں اب یہ بتائیے کہ کب تک خیال تر لیلا کرے کوئی. یہ اس خیال سے جو مجنو کے ذہن میں تھا اس نے دست نوردگی کی, تو اب چونکہ ساری کائنات اس سے بھر گئی اس غبار سے, تو کہتے ہیں کب تک اس کا خیال دن میں رکھ سکتے ہیں ہم. جبکہ یہ بات جو ہے وہ حد سے آگے بڑھ چکی ہے. غبار سے مراد دل کا غبار ہے اور غبار سے مراد وہ آنسوؤں کی بارش ہے. تو کہتے ہیں انتہا تک بات پہنچ گئی ہے, اب کب تک کوئی اس کے خیال کو اپنے دل سے لگائے رکھ سکتا ہے. افسردگی نہیں طرب انشائے التفات, ہاں درد بن کے دل میں مگر جا کرے کوئی. میلنکالی از ناٹ اے اسٹائل آف جوائے آف کائنڈنیس, یس بٹ ہیونگ بیکم پین سم ون مائٹ میک اے پلیس ان دا ہارٹ. کہتے ہیں کہ جو افسردگی ہے ہمارے دل میں, اس سے ہم کو کوئی اتنی بڑی خوشی میسر نہیں ہوتی. ہاں اگر واقعی میرے دل کو خوشی عطا کرنی ہے تو ایک ایسا درد بن جاؤ اور ایسا درد جو دل میں سما جائے, تب تو ترب انشاء التفات مجھے ملے گا. خالی افسردگی سے تو یہ کام نہیں چل سکتا میرا. رونے سے ندیم ملامت نہ کر مجھے, آخر کبھی تو عقدہ دل وا کرے کوئی. ریپروچ می ناٹ او فرینڈ آف مائی ویپنگ, آفٹر آل لیٹ سم ون سم ٹائم انڈو دا ناٹ آف دا ہارٹ. عاشق کو منع کیا جا رہا ہے کہ اب رونا دھونا بند کریں آپ, تو کہتے ہیں کہ مجھ کو ملامت نہ کرو رونے دھونے سے. کہتے ہیں کہ یہی تو ایک طریقہ ہے جس سے دل کی جو گرہ بندی ہوئی ہے, جو دل میں بندش ہے, وہ کھل جاتی ہے رونے سے. تو ذرا غور فرمائیں کہ آنسوؤں سے وہ جو گرہ کھل جاتی ہے اس کا ذکر ہے, اور پھر وہ دوست سے کہہ رہے ہیں کہ مجھ کو ملامت نہ کرو, یہی تو ایک آسرا میرے ذات باقی ہے جس سے دل کو خوشی محسوس ہوتی ہے. چاکے جگر سے جب رہے پرسش نوا ہوئی, کیا فائدہ کے جیب کو رسوا کرے کوئی. When the tearing of the liver did not pave the way to get her attention, what benefit is there that anyone would disgrace the collar. معاملہ بالکل صاف ہے. کہتے ہیں جب ہم نے جگر اپنا چاک کر دیا اور اس محبوب کو اس کی کوئی فکر نہ ہوئی, تو اب گریبان کو چاک کرنے سے کیا فائدہ. جب جگر سے کام نہ چلا تو گریبان اس کے سامنے کیا حیثیت رکھتا ہے. لخت جگر سے ہے رگے ہر شاخ شاخ گل, تا چند باغ بانیے صحرا کرے کوئی. فرام دا پیسز آف لیور دا وین آف ایوری تھارن از اے برانچ آف دا روز, ہاؤ لانگ وڈ اینی ون کنٹینیو دا گارڈننگ آف دا ڈیزرٹ. یہاں میں نے جیسا ذکر کیا تھا مشکل خیالات ہیں. کہتے ہیں جگر کے ٹکڑوں سے ہم نے سینچا ہے بیابان کو اور اس طرح سے اس میں جا بجا پھول نکل آئے ہیں. پھر تنگ آ کے کہتے ہیں کہ اب کب تک ہم باغبانی کرتے رہیں گے صحرا کی اپنے خون جگر سے. ایک تھکن کا احساس ہے, لیکن جو نزاکت خیال وہ یہ ہے کہ اپنے ہم لخت جگر سے ہر خار جو ہے اس کو ہم نے سینچا اور وہ ایک شاخ گل بن گیا. یہ ذرا مضمون آفرینی کا ایک نادر نمونہ ہے. ناکام یہ نگاہ ہے برق نظارہ سوز, تو وہ نہیں کہ تجھ کو تماشا کرے کوئی. دا فیلئر آف دا ویژن کمس بیکاز آف دا گیز برننگ لائٹنگ, یو آر ناٹ دا ون دیٹ اینی ون مائٹ میک یو اے اسپیکٹیکل. کچھ وہی ذکر ہے موسیٰ کا جانے کا طور پر. کہتے ہیں ہماری نگاہ کی جو ناکامی ہے وہ برق نظارہ سوز کی وجہ سے ناکام ہے. کہتے ہیں کہ ہماری نگاہ جو قاصر ہے دیکھنے سے چیزوں کو, اس کی وجہ یہ ہے کہ روشنی جو تھی اس نے اس کو جلا کے خاک کر دیا ہے. پھر کہتے ہیں کہ اے خدا تو وہ نہیں ہے جس کا کوئی نظارہ کر سکے, یا کسی کی نگاہ اس قابل نہیں ہے جو تجھے دیکھ سکے بغیر خود کو آتش کے حوالے کرنے کے بجائے. ہر سنگ وحشت ہے صدف گوہرے شکست, نقصان نہیں جنوں سے جو سودا کرے کوئی. ایوری اسٹون اینڈ برک از این آئسٹر شیل آف دا پرل آف ڈیفیٹ. دیر از نو لاس اف ون ڈز ٹریڈنگ ود میڈنس. پہلے تو مصرے میں یہ آپ غور سے دیکھیں کہ جتنی بھی انہوں نے کہا اسٹون اور برکس ہیں, سنگ و خشت ہیں, ان کو انہوں نے مثال دی ہے آئسٹر شیل سے یا صدف سے کہ جس کے اندر موتی ہوتے ہیں. اب موتی کیا ہے؟ وہ موتی ہے کہ ہر سنگ و خشت جو ہے اس میں ایک خوبی ہے, اس کو کھول کے اس میں سے موتی جو ہے وہ اور صدف کو ہم حاصل کر سکتے ہیں. پھر دوسرے مصرے میں جو کہتے ہیں کہ نقصان نہیں جنوں سے جو سودا کرے کوئی. اب بات یہ تھوڑی سی یہاں پہ طویل اس لیے ہو جاتی ہے کہ پہلے آپ یہ سوچیں کہ کوئی مجنو ہے جس کو لوگ پتھر مار رہے ہیں, جب وہ پتھر مار رہے ہیں تو اس کے خون نکل رہا ہے جسم سے, اور اس تکلیف سے اس کو جو لطف آ رہا ہے وہ اس طرح سے ہے جیسے اس نے کسی صدف کو حاصل کر لیا ہو. تو اس کے لیے یہ پتھر جو ہیں, یہ صدف اور ان کا جو اثر ہے وہ گوہر کے برابر ہے. تو یہ تھی اس شعر کی نزاکت. پھر کہتے ہیں, سربر ہوئی نہ وعدہ صبر آزما سے عمر, فرصت کہاں کہ تیری تمنا کرے کوئی. دا لائف ٹائم ڈڈ ناٹ بیکم ایکول ٹو دا انڈیورنس ٹیسٹنگ پرامس, ویئر از دا لیجر دیٹ اینی ون وڈ لانگ فار یو. پہلے کہتے ہیں کہ عمر جو تھی وہ چھوٹی پڑ گئی, تمہارا جو وعدہ تھا کہ تم ہمارا صبر آزماؤ گے تو وہ وعدہ جو تھا وہ پورا نہ ہوا اور جان جاتی رہی. پھر کہتے ہیں کہ اتنی فرصت کہاں ہے کہ تیری تمنا کرے کوئی. جب تیری تمنا کری ہم نے تو پھر ہمیں وہ انتظار ہوا, جب انتظار ہوا تو وہ زندگی جاتی رہی. تو اب چونکہ زندگی بھی ختم ہو گئی تو نہ وہ وقت بچا کہ ہم تیری تمنا کر سکیں, کیونکہ یہ تمنا جو تھی وہ عمر کے ساتھ ساتھ ختم ہو گئی. ہے وحشت طبیعت ایجاد یاس خیز, یہ درد وہ نہیں کہ نہ پیدا کرے کوئی. دا فرینزی آف دا ڈسپوزیشن ٹو کریٹ برنگس ڈسپیئر, دس پین از ناٹ سچ دیٹ اینی ون وڈ ناٹ کریٹ اٹ. وحشت طبیعت ایجاد یاد خیز یاس خیز کہتے ہیں کہ اس خواہش میں کہ ہمیں وحشت کے دور سے گزر کے ہم اس آخری دور پر پہنچ جائیں جہاں ہمیں صرف نا امیدی ہو, کہنے کہ یہ وہ درد ہے جو ہر شخص پیدا کر سکتا ہے. اس میں اتنے انہوں نے نگیٹو دیے ہیں, یہ درد وہ نہیں کہ نہ پیدا کرے کوئی. یہ درد وہی ہے جو ہر ایک کوئی پیدا کر سکتا ہے جس کو اس بات کی خواہش ہو کہ آخر میں اس کی طبیعت جو ہے اس میں یاس خیزی یا انداز یاس آ سکے. بیکار یہ جنوں کو ہے سر پیٹنے کا شغل, جب ہاتھ ٹوٹ جائیں تو پھر کیا کرے کوئی. دا آئیڈلنیس آف فرینزی از بزی بیٹنگ دا ہیڈ, وین دا ہینڈس وڈ بریک دین واٹ وڈ اینی ون ڈو. اب یہاں کہتے ہیں, یہاں پہ لفظ آئیڈلنیس سے مراد یہ کہ جب ہم امید میں اس طرح بیٹھے ہیں کہ کچھ نہیں کر سکتے, کچھ نہیں کر رہے, تو کہتے ہیں اس کو شوق ہے ہماری بیکاری کو سر پیٹنے کا شغل, اور سر پیٹتے جو ہیں اپنے ہاتھ سے پیٹتے ہیں. تو کہتے ہیں جب سر کو پیٹ پیٹ کر ہاتھ ہی ٹوٹ جائیں تو ہم پھر کس طرح سے اپنی بیکاری جنوں کا احساس کسی کو دلا سکتے ہیں. مطلب کہنے کا یہ کہ جو فرنزی جو ہے جسے ہم کہتے ہیں جنون, اس کی بیکاری سے مراد اس کی نا پیداگیری یا اس کے اثرات نہ ہونے سے ہے. یہاں پر کہنے گے کہ ہمارے جنون کا اثر چونکہ کسی پر نہیں تو اس کا ہی سر پیٹنا, اسی پہ واہ ویلا کرنا, لیکن اگر جب ہاتھ ٹوٹ جائیں سر پیٹ پیٹ کر تو وہ بھی صلاحیت ہمارے ساتھ جاتی رہتی ہے۔ حسن فروغ شمع سخن دور ہے اسد، پہلے دل گداختہ پیدا کرے کوئی۔ The beauty of the radiance of poetry's candle is far away, Asad, but first someone should create a molten heart. کہنے کہ میری شاعری جو ہے اس کی خوبصورتی کی شمع جو ہے اس کی روشنی لوگوں سے بہت دور رہتی ہے، اور وہ اس وقت قریب آ سکتی ہے کہ جب کسی کے پاس molten heart یا گداز دل ہو، دل جو میرے خیالات، تصورات اور احساسات کو سمجھ سکے۔ لیکن یہاں انہوں نے پہلے ایک شمع سخن بیان کی ہے، اس میں شعلہ ہے، اس میں گرمی ہے، اور پھر دوسری طرف انہوں نے بات کی دل گداختہ کی، شمع بھی پگھلتی ہے، دل بھی پگھل سکتے ہیں۔ تو کہتے ہیں جب دونوں کا ملاپ ہوگا تبھی میری گفتگو جو ہے وہ لوگوں کی سمجھ میں آ سکے گی۔ تو یہ تو تھی غالب کی غزل نمبر 215، جیسا میں نے عرض کیا طویل غزل تھی، لیکن اس میں ایک جو احساس ہے، واہ کرے کوئی، کیا کرے کوئی، رسوا کرے کوئی، ایک ایسی حیرانی کا منظر اور اظہار ہے، اور ایک ایسا ماحول ہے اس غزل میں ہے جو واقعی دلوں کو پگھلانے کے لیے کافی ہے۔
تفہیم غالب، دیوان غالب کی غزل نمبر 215 کی انگریزی اور اردو میں ڈاکٹر سرفراز خان نیازی تشریح کر رہے تھے۔
سنیے، دیکھیے اور پڑھیے سب کچھ ایک ہی جگہ، ایک ہی صفحے پر، urduvoa.com۔ یہ ہے ہماری ویب سائٹ، دیدہ زیب، خوش رنگ، با تصویر صفحات اور رنگا رنگ موضوعات کے ساتھ۔ آپ چاہیں تو تازہ ترین خبریں پڑھیے، ورنہ ہوم پیج کے بائیں جانب کلک کریں اور براہ راست خبریں سنیے۔ یہی نہیں، اسی جگہ آپ کو مختلف موضوعات پر ویڈیوز بھی دیکھنے کو ملیں گی۔ اس پتے کو اپنے کمپیوٹر پر محفوظ کر لیجیے، urduvoa.com۔
اور اب آخر میں ایک مختصر افسانہ۔ جناب قیوم راہی کے افسانے کا عنوان ہے اصلیت، اسے سنا رہے ہیں خالد حمید۔
عوام ایکسپریس لاہور ریلوے اسٹیشن کی پلیٹ فارم کو آہستہ آہستہ چلتی ہوئی خیر بات کہہ رہی تھی۔ میرے سامنے والی برتھ پر وہی اکلوتا دھیڑ عمر مسافر اونگ سا رہا تھا جو میرے پہنچنے کے تھوڑی دیر بعد آیا تھا۔ برتھ کا باقی حصہ جوں کا توں خالی تھا۔ یہ پہلا اتفاق تھا میرے ساتھ، ورنہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ایک کمپارٹمنٹ میں ایک سیٹ بھی خالی رہی ہو۔ ممکن ہے کسی نے ریزرو کروائی ہو اور وہ اگلے کسی اسٹیشن پر بیٹھے۔ ویسے کمپارٹمنٹ خالی تو نہیں، بھرا ہوا ہی تھا، لیکن کھچا کھچ والی بات نہیں تھی جیسے ہمیشہ ہوتا رہا ہے۔ کسی کسی کو تو بیٹھنے کی جگہ پر بھی تنگی سے بیٹھنا پڑتا تھا، اور وہ بھی فرش پر۔ لیٹرین جانے میں بھی بڑی دقت ہوتی تھی، بس ایک جگہ جمے بیٹھے رہو۔ اس کا نفسیاتی اثر یہ ہوا کہ میں جو پہلے ہی طرح طرح کے وسوسوں میں جکڑا ہوا تھا، تشویش کی چادر اوڑھے سہما سہما بیٹھا تھا۔ سفر خواہ بس کا ہو یا ٹرین کا، دوران سفر میں ہمیشہ کم سن بچی کی طرح کسی انجانی خوشی کے کھلونے سے کھیلتا رہتا ہوں۔ ریل کے ڈبے، انجن، پٹڑیاں، اسٹیشن کا سارا ماحول ایک سوندی سی خوشبو بکھیر دیتا ہے۔ میرے اندر اس کے لمس سے جو کیفیت پیدا ہوتی ہے وہ میں بیان نہیں کر سکتا، الفاظ کہاں سے لاؤں۔ بس اندر سرخوشی کی لہریں سی نفوذ کرنے لگتی ہیں۔ اس امر کا تجزیہ کرنے کی میں نے کتنی ہی بار کوشش کی پر کسی فیصلے تک نہیں پہنچ سکا۔ بعض جذبے اور احساسات بیان سے بالاتر ہوتے ہیں، صرف محسوس کیے جا سکتے ہیں، الفاظ قاصر ہیں ان کے اظہار کے لیے۔ اس بار تو میں خاصا بے کل ہو رہا تھا، وہم اور ڈر نے بری طرح دبوچا ہوا تھا۔ لیاقت پور کے اسٹیشن پر ٹرین کا ایکسیڈنٹ تباہ کن، ابھی دن ہی کتنے ہوئے تھے اور میں ٹھہرا صدا کا وہمی۔ بڑے تذبذب کے بعد خود کو اس سفر کے لیے آمادہ کر سکا تھا، وہ بھی اس وجہ سے کہ کام اتنا ضروری تھا کہ ٹالا ہی نہیں جا سکتا تھا۔ اس وقت بھی میرے مضطرب خیالات آپس میں ٹکرا ٹکرا کر پاش پاش ہو رہے تھے۔ لیاقت پور والی ٹرین کے ڈبوں کی مانند میں طرح طرح کے دلائل سے خود کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن لیاقت پور کا اسٹیشن بار بار میرے سامنے خطرے کا سگنل بن کر ابھر رہا تھا۔ جیسے ہی گاڑی ساہیوال اسٹیشن پر رکی، میں نے پلیٹ فارم پر مسافروں کی چہل پہل دیکھی تو قدرے اطمینان ہوا۔ ایک خوبرو عورت اپنے تین بچوں کے ساتھ ایک ادا کے ساتھ سامنے والی برتھ پر آن بیٹھی. درمیانہ قد، سڈول جسم، سرخ و سفید گداس پاؤں میں اونچی ایڑی کے براؤن چپل، کریم کلر کی کاٹن کی شلوار، اسی رنگ کا دوپٹہ، سنہری مائل بال، بھولا بھالا چہرہ، سر سے پاؤں تک سادگی اور نفاست کا پرکشش نمونہ. ادھیڑ عمر مسافر ساحوال پر اتر گیا تھا، اسی لیے ساری برتھ اب اس عورت کے قبضے میں ہو گئی. شاید اس نے بک کرائی ہوگی. زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ اس عورت کی گفتگو اور طریقوں نے مجھے بتا دیا کہ وہ ایک پڑھی لکھی عورت ہے، سلیقہ شعار، با اخلاق اور مہذب. اس کے سامان سے بھی اس کے حسن ذوق اور مرتبے کا پتہ چل رہا تھا. اس کے پاکیزہ اور معصوم حسن نے مسحور سا کر دیا. میری توجہ اس طرف سے ہٹتی ہی نہ تھی. خطرے کے سگنل سے دھیان ہٹانے کے لیے یوں بھی مجھے اس وقت راہ فرار کی ضرورت تھی. کئی بار ایسا ہوا کہ ہم دونوں کی آنکھیں چار ہوئیں. اس کے چہرے پر حیا کی سرخی دوڑ گئی. اس نے گردن خمیدہ کر لی. کتنی منموہنی تھی اس کی یہ ادا. ناشتے دان سے کھانا نکالنے کے بعد مجھ سے پہلی بار ہم کلام ہوئی. کھانا کھائیں گے آپ؟ اس کے لہجے کا جل ترنگ میرے روئے روئے میں جادوگری سی کر گیا. جی نہیں، شکریہ. کھا لیجیے تھوڑا سا، اس نے اصرار کیا. شاید وہ بتانا چاہ رہی تھی کہ اس کی یہ دعوت محض رسمی نہیں تھی. بسم اللہ کیجیے، مجھے ابھی بھوک نہیں ہے. تھوڑی دیر بعد میں اوپر والی برتھ پر چلا گیا. بستر بچھا کر سوچا کہ کھانے سے بھی فارغ ہو لینا چاہیے. لیٹنے سے غنود کی تاری ہونے لگتی ہے تو اٹھنے کو جی ہی نہیں چاہتا. میں نے روٹیوں کا رومال کھول لیا. بنے ہوئے قیمے میں مسالہ خاصا چٹپٹا تھا. ایک ہی روٹی کھائی تھی کہ پانی کی ضرورت پڑ گئی. نیچے پانی کا صرف ایک ہی چھوٹا سا نقشین کھڑا تھا جو وہ عورت اپنے ساتھ لائی تھی. کتنی باذوق تھی وہ. کمپارٹمنٹ کے اس حصے میں کسی بھی مسافر نے اس قسم کی زحمت نہیں کی تھی، اور میں تو گلاس تک لانا بھول گیا تھا. اب اس کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا کہ نیچے اتر کر اس عورت سے مانگ لوں. یہ ارادہ کر ہی رہا تھا کہ اس نے بے خیالی میں اوپر دیکھا میری طرف. نہ جانے کیسے میری طلب کا اندازہ لگا لیا تھا اس نے. اس کی ذہانت کی کس طرح داد دوں. بولی، پانی چاہیے آپ کو؟ جی ہاں. اس نے اٹھ کر اپنے گلاس میں پانی بھرا اور احتیاط سے میری طرف بڑھا دیا. شکریہ، زحمت ہوئی آپ کو. کوئی بات نہیں. اس کا چہرہ تبسم کی رانائی سے گلابی ہو رہا تھا. کچھ دیر بعد مجھے اس کا نام بھی معلوم ہو گیا. کوئی بات کرتے ہوئے اس کی ماں نے اسے شائستہ کہہ کر مخاطب کیا. شائستہ، کتنا عمدہ نام ہے، میں نے سوچا. اس عورت کا یہی نام ہونا چاہیے. ایک فلسفی قسم کے دوست سے میں نے سن رکھا تھا کہ نام کا انسان کی شخصیت پر گہرا اثر پڑتا ہے. میں اس بات کو نہیں مانتا تھا، لیکن اس وقت تو مثال میرے سامنے موجود تھی. تو کیا میرے فلسفی دوست کے منطق درست ہے یا یہ محض اتفاق ہے؟ میں نے اس ادھیڑ بن کو جلد ہی ادھورا چھوڑ دیا کہ میں الجھ کر رہ گیا تھا. گلاس واپس کرتے ہوئے میں نے شائستہ کا مزید شکریہ ادا کیا. پھر میں لیٹ گیا، سگریٹ سلگایا اور ہلکے ہلکے کش لینے لگا. تھوڑی تھوڑی دیر بعد دزدیدہ نظروں سے شائستہ کی طرف بھی دیکھ لیتا تھا. دیکھتا کب تھا، نگاہیں خود بخود ادھر کا رخ کر لیتی تھی. جب تک جاگتا رہا میرا یہ دلچسپ شغل جاری رہا، حتیٰ کہ نیند کا خمار آنکھوں میں رچنے لگا. پھر میں سو گیا. دوران سفر صبح کو میں دیر سے اٹھتا ہوں. برتھ ہمیشہ اوپر کی ریزرو کرواتا ہوں. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب تک جی چاہے لیٹ اور سو سکتا ہوں. ناشتہ تو صبح سویرے ہی کر لیا تھا. ٹوائلٹ سے فارغ ہو کر دوبارہ برتھ پر دراز ہو گیا. رات دیر تک جاگتے رہنے کی وجہ سے کچھ دیر مزید سو کر نیند پوری کرنا چاہتا تھا. سو جلد ہی نیند کے ساگر میں ڈوب گیا. صبح 9 بجے کے بعد میں برتھ سے نیچے اترا، منہ ہاتھ دھویا، سر کے بال درست کیے اور نیچے سیٹ پر آن بیٹھا. سارے مسافر جوں کے توں موجود تھے. کوئی مسافر اترا تھا، نہ کوئی نیا مسافر آیا تھا. البتہ میرے برابر بیٹھے دو مسافروں نے اپنا اپنا سامان سمیٹنا شروع کر دیا تھا. میں بظاہر کھڑکی سے باہر کے مناظر میں کھویا ہوا تھا، لیکن میرا دھیان شائستہ ہی کی طرف تھا. بار بار چور نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا. کتنی شاداب اور نکھری نکھری لگ رہی تھی وہ. کتنی صفات ہیں اس عورت میں، میں نے سوچا. نفاست، شائستگی اور دل پر دھاگ بٹھانے والی حسین شخصیت. حیدرآباد اسٹیشن پر میرے ساتھ والے دونوں مسافر چلے گئے. ان کی جگہ ایک بوڑھے سے آدمی اور ایک جوان لڑکی نے لے لی. لڑکی سیاہ برقع پہنی ہوئی تھی. اس کا اپنا رنگ بھی سانولا تھا اور اس کی گود میں بچہ ہمک رہا تھا. وہ بھی سانولا ہی تھا. دوسرا بچہ 3-4 برس کا ہوگا. اس کا ناک نقشہ اور رنگ اپنے شیر خار بھائی سے ملتا جلتا تھا. یہ بچہ بوڑھے کے کولہے سے لگ کر بیٹھ گیا. بوڑھے کا رنگ بھی سانولا ہی تھا. اس کی خشخشی داڑھی میں زیادہ بال سفید تھے اور کہیں کہیں پان کی پیک سے رنگی ہوئی تھی. بدنما پاؤں میں ربر کے چپل تھے. میرے لیے بوڑھے کی قربت نے ایک بدمزگی سی پیدا کر دی تھی. اس کا اپنے برابر بیٹھنا اچھا نہیں لگا مجھے. ٹرین فراٹے پھر رہی تھی. حیدرآباد سے چلی تھی تو آدھا گھنٹہ لیٹ تھی. شاید انجن ڈرائیور اس تاخیر کو پورا کر رہا تھا. یہ تمہاری بیٹی ہے؟ شائستہ کی ماں نے بوڑھے سے دریافت کیا. ہاں سسرال سے آ رہی ہے. جی کل شام مل سے فارغ ہو کر سیدھا اسے لینے چلا گیا تھا. تم مل میں کام کرتے ہو؟ جی ہاں. اس کا آدمی کیا کرتا ہے حیدرآباد میں؟ دودھ کا کاروبار. بوڑھے کی جوان سال بیٹی سمٹی سمٹائی لجائی لجائی سی بیٹھی تھی. وہ اتنی کم عمر لگتی تھی کہ معلوم ہی نہیں ہو رہا تھا کہ دو بچوں کی ماں ہے. تھوڑی دیر بعد شائستہ کی ماں اوپر والی برتھ پر لیٹ گئی. آنکھوں پر کلائی رکھ کر وہ جیسے سونے کی کوشش کرنے لگی تھی. نانا پیاس لگی ہے. بچے نے بوڑھے کا پچکا ہوا سا گال اپنے ننے ہاتھ سے تھپتھپایا. بوڑھے نے پہلے تو یوں ہی ادھر ادھر دیکھا, پھر جیسے نظروں ہی نظروں میں شائستہ سے گلاس مانگا. شائستہ جان بوجھ کر انجان بنی رہی. اس نے ایک ڈبا کھولا اور بسکٹ اپنے بچوں میں بانٹنے لگی. نانا پانی. اچھا بیٹا ابھی پلاتا ہوں. بوڑھا مجبور ہو گیا. ہچکچاتے ہوئے دھیمی آواز میں شائستہ سے مخاطب ہوا. ذرا گلاس دے دیجیے اپنا, بچے کو بہت پیاس لگی ہے. شائستہ نے کوئی جواب نہیں دیا. ایسے بنی رہی جیسے اس نے بوڑھے کی بات سنی ہی نہ ہو. پھر اس نے رخ بدلا اور کھڑکی سے جھانکنے لگی. دوسری بار گلاس مانگنے کی ہمت ہی نہ ہوئی بوڑھے کو. چپ ہو گیا. لیکن بچہ کیسے چپ ہوتا؟ وہ تو گویا پیاس کے صحرا میں مچل رہا تھا. جب بھی وہ پیاس کا اظہار کرتا بوڑھا وہی جملہ دہرا دیتا. اچھا بیٹا ابھی پلاتا ہوں. شائستہ نے رنگین پلاسٹک کی کنڈیا میں سے ایک رسالہ نکال لیا. پہلے ورق گردانی کی, پھر باقاعدہ پڑھنے لگی. میں بدستور خاموشی سے تماشائی بنا بیٹھا تھا. گویا بوڑھے اور اس کے کمسن نواسے کے ساتھ جو سلوک ہو رہا تھا وہ ٹھیک تھا. وہ لوگ اسی رویے کے مستحق تھے. بچے نے ایک بار پھر پانی کی طلب کا زور سے اظہار کیا تو بوڑھا اسے لے کر کمپارٹمنٹ کے دوسرے حصے کی طرف چلا گیا. واپس آیا تو اس کی بیٹی نے پوچھا, پانی مل گیا ابا؟ ہاں بیٹی پلا دیا, بلکہ پیٹ بھر کر پلا دیا. بوڑھے نے کچھ استمانیت سے کہا جیسے اس کی بےکلی کی پیاس بھی بجھ گئی تھی. ذرا سی دیر میں ٹافیاں اور میٹھی گولیاں بیچنے والا ادھر آیا تو بوڑھے نے ایک چھوٹا پیکٹ خرید لیا. ایک گولی نواسی کو دے کر پیکٹ شائستہ کے بچوں کی طرف بڑھا دیا. لو بچوں تم بھی لو اس میں سے ایک ایک گولی اپنے حصے کی. تب یکا یک شائستہ نے جو بظاہر مطالعے میں محو معلوم ہوتی تھی اس کی طرف پہلو بدلا. رہنے دو بابا, ہمارے بچے یہ گولیاں نہیں کھاتے. لینے دو بیٹی, منع مت کرو, یہ بھی تو معصوم بچے ہیں. بوڑھے کا چہرہ جذبات کے تموج سے دمک رہا تھا. جیسے میرا یہ نواسا. اور شائستہ کو نہ جانے کیا ہوا, لبوں میں کوئی جنبش ہی نہ ہوئی اور نہ آنکھوں میں سرزنش کا ذرا سا بھی شائبہ. ہاں ہاں لے لو بچو, خوشی سے, کوئی حرج نہیں ہے. بوڑھے کے لہجے میں مٹھاس کھلی ہوئی تھی. پیار سے ایک گولی تینوں بچوں کے ہاتھوں میں تھما دی اس نے فوراً. شائستہ پھر بھی چپ رہی, گویا کچھ بولنے کچھ کرنے پر دسترس نہ رہی ہو اس کی. بوڑھے کا چہرہ پر نور تھا, ایک سچی کھری مسکراہٹ کے رم جھم میں بھیگا ہوا.
اصلیت جناب قیوم راہی کا افسانہ خالد حمید سنا رہے تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے ادبی مجلے صدارنگ کا وقت ختم ہو رہا ہے. اجازت کا طالب ہوں وائس آف امریکہ واشنگٹن سے. میں ہوں اسد نذیر.